اصطلاح کو برادران عزیز و جوانان محترم کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کو اپنے دل کو نور ہدایت سے پر کرنا ہے، نور ولایت سے پر کرنا ہے، نور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پر کرنا ہے اور اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں، تو پہلے دل کو دوسری چیزوں سے خالی کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک مجلس کا کمال ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مجلس عزا کی طرف آتا ہے تو فرش عزا پر بیٹھ کر اس کے دل میں فقط اور فقط حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ بس اسی روش کو مسلسل 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں سے ہفتے، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال پر محیط کرنا ہے تاکہ دل سے کبھی بھی یاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جدا نہ ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اور پھر ان دو مثالوں کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام زہیر کے پاس بھی گئے اور زہیر کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس قاصد بھی بھیجا، بلکہ جب قاصد کے بھیجنے پر عبید اللہ ابن حر جوفی نہیں آیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود پرچم ہدایت لے کر اس کے خیمے کی طرف گئے۔ لیکن کیا ہوا، زہیر کے دل پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کی ایک تجلی ہوئی اور زہیر منقلب ہو گئے، لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی منقلب نہیں ہوا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا دستور یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جو ایک الہی منصب ہے، اس الہی منصب میں ائمہ معصومین علیہ السلام کسی کو شریک نہیں کرتے مگر یہ کہ بإذن اللہ۔ یہ جو آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنتے ہیں نا، شریکۃ الحسین، تو خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ایک اہم ذمہ داری ہے جس کی طرف میں نے تیسری مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جو ذمہ داری جناب فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی نسبت سے تھی بی بی پر جو ذمہ داری کم و بیش ایسی ہی ذمہ داری کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہا پر آئی ہے. پس جو جناب زینب سلام اللہ علیہا خیموں کا طواف کر کے جلتے ہوئے خیموں میں جا کر دوش پر حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہے نا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھتیجے کی محبت میں جناب زینب نے یہ کیا ہے. جناب زینب حجت خدا کی مدافعہ ہے, جناب زینب حجت خدا کی مدافعہ ہے. اور ایک لقب آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنتے ہیں, عقیلہ بنی ہاشم. یہ عقیلہ عقیل کی بوننس نہیں ہے, یہ توجہ رکھیے گا. یہ عقیلہ جو ہے نا عربی میں اس کو ہم سمجھتے ہیں عقیل یعنی کسی مرد کے لیے کہا جائے, عقیلہ یعنی کسی عورت کے لیے. یہ تین درجے ہیں, پہلا درجہ ہے عقل, دوسرا درجہ ہے عقیل, تیسرا درجہ ہے عقیلہ. آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں, مجھے اطمینان ہے اس بات کا کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہوں گے کہ عقیل مرد کو کہا جائے, عقیلہ مؤنث کو کہا جائے. لیکن یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے عقیلہ کہا جا رہا ہے نا, یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ صنف نسوا سے تعلق رکھتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ عقل عقیل اور عقیلہ میں فرق کیا ہے. عقل کہتے ہیں اس کو جو کبھی اپنی عقل کو استعمال کرے, کبھی عقل سے استفادہ نہ کرے, صفی کے مقابلے پر, دیوانے کے مقابلے پر, مجنون کے مقابلے پر آتا ہے عقل. ہم جیسے افراد جو ہیں عقل کہلائے جاتے ہیں. ہم کبھی فیصلہ تو اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں, کبھی ہمارا فیصلہ عقل کے بجائے جذبات کے تحت ہوتا ہے, لیکن اکثر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتے ہیں. تو ہم جیسے افراد کیا ہیں؟ عقل ہیں. اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے عقیل کا, اور عقیل کا درجہ کیا ہے کہ جس کی ذات میں ایسی ملک ایسا ملکہ شامل ہو گیا ہو, ایسا ملکہ شامل ہو گیا ہو کہ جو وہ فیصلہ کرے وہ عقل کے مطابق کرے, یہ ہے عقیل. لیکن ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں عقیل سے بھی بڑھ کر جس کے ہر عمل کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اس کا عمل عقل کے موازین سے خالی ہو ہی نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں عقیلہ. اور یہ جو عقیلہ میں عقیل کے ساتھ جو تا آ کر جڑی ہے نا, جس کی وجہ سے میں اور آپ پروننسیشن کر رہے ہیں عقیلہ, اس تا کو عربی میں کہتے ہیں تائے مبالغہ. کیا کہتے ہیں آقا؟ تائے مبالغہ, یعنی بہت زیادہ عقل رکھنے والی. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں علامہ, تو اب یہ علامہ مرد کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے, خاتون کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے لفظ عقیلہ مرد کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خاتون کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں تا تائے مبالغہ ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ عقیلہ بنی ہاشم جو کہا جا رہا ہے وہ عقیل کی مؤنث کو نہیں کہا جا رہا, بلکہ جس کا ہر فعل عقل کے مطابق ہو اور عقلانہ ہو, ایک ایک لہجہ جس نے عقل کے ساتھ زندگی گزاری ہو, اس کو عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بحر بے کرا امام حسین علیہ السلام کا, کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی کوئی شریکہ قرار پا رہی ہے تو شریکت الحسین یعنی حضرت زینب اولیہ مقام صلوات و سلام اللہ علیہ. پھر ایک دفعہ بی بی کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد. تو بعض چیزوں میں ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقل عقیل اور عقیلہ میں فرق کیا ہے. یہ عقیلہ میں جو تاریخ ہے مبالغہ ہے, یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا اتنا عقل کے ساتھ فیصلہ کیا کرتی تھی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کچھ خاص وصیتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو فرما رہے ہیں, شریکت الحسین آپ قرار پا رہی ہیں اس برہ زمانے میں کہ جس میں امام سید سجاد علیہ السلام کی یہ حفاظت نہیں تھی, تو کیا تھی؟ کہ جلتے ہوئے خیمہ سے آپ امامت کو بچا کر لا رہی ہیں, یعنی امامت کی حفاظت کے لیے آپ کو اگر وہ ذیشان حیدر جوادی صاحب والا جملہ یاد ہو کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں داخل ہوئے اور آپ کے قدم عالم ظاہر میں ہوا میں پھنسے تو یہی کہا تھا نا کہ کسی اور سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ کل کو کوئی کہہ نہ سکے کہ جب امامت ڈگمگا رہی تھی تو ہم نے بچایا. یہاں جناب زینب کا بچانا بتا رہا ہے کہ زینب امامت کی غیر نہیں ہے, زینب امامت کی اصل سے متصل ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اگر کسی اور سے اس طریقے سے کچھ لیا نہیں ہے, آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی اور سے کچھ لیا نہیں ہے. میں اس جملے کو بھلا نہیں پاتا, اس لیے تقریباً ہر سال ہی بیان کرتا ہوں اور اکثر بیان کرتا ہوں, اکثر لوگوں کے سامنے نجی نشستوں میں اور عمومی طور پر بیان کرتا ہوں کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تمہیں جو چیز ان کے در سے ملی ہے نا اس پر فخر نہیں کرنا, جو چیز ان کے در سے ملی ہے اس پر فخر نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کے در سے تو بہت سو کو بہت کچھ مل چکا ہے. وہ دیتے ہوئے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے یا پرایا ہے, لیکن وہ لیتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے یا پرایا ہے. لیتے ہر کسی سے نہیں ہیں, دیتے سب کو ہیں. لہذا اگر انہوں نے کچھ تم سے لیا ہے تو یہ باعث فقر ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے ہو. اگر آپ سے اہل بیت نے کچھ لیا ہے نا تو اس کا مقصد ہے آپ اپنے ہیں, لیکن اگر آپ کو دیا ہے تو اس کے اوپر یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اپنے ہیں, کیونکہ دیتے تو وہ خاص کو بھی ہیں, عام کو بھی ہیں, اپنے کو بھی ہیں, برائے کو بھی ہیں, لیکن لیتے فقط اور فقط اپنے سے ہیں. اب یہاں جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے رہے ہیں؟ ایک تو بارز مزداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو توحید کے ساتھ امام حسین کا انس تھا, عبادات کے ساتھ جو انس تھا, جو نمازوں کے ساتھ امام حسین کا انس تھا, قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو امام حسین کا انس تھا, اس انس کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اگر امام وقت دعا کا التماس کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں امام وقت اگر کسی سے دعا کی التماس کر رہا ہے تو کچھ تو ترجیحات اس میں پائی جائیں گی نا, کچھ تو اوصاف اس ضابطے کچھ کیا. بلکہ امام وقت اگر کسی کے لیے جملات عطا فرمائیں تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی نماز شب اس منزلت پر ہے. جبھی تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں افضل مفضول سے دعا کا کہتا. طریقہ کار تو یہی ہے کہ مفضول افضل سے التماس کرتا ہے, لیکن یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ ذمہ داری کہ جو مطرح نہیں ہے, جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری آپ کے سامنے مشخص ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام عند اللہ کیا ہے, سر ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. نہیں مشخص ہو گیا ہو پایا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے, مگر کسی کو معلوم ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے جناب زہرا کے پاس آپ, کسی کو یہ عہدہ معلوم ہے جناب فاطمہ کے پاس عہدہ کیا ہے؟ نہیں معلوم. جناب فاطمہ کے عہدے کو ہم نہیں جانتے, نہیں معلوم کون سا عہدہ جناب زہرا کے پاس ہے. ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جناب فاطمہ کا احترام کائنات کی سب سے افضل مخلوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہے ہیں, اور سب سے بلند مرتبہ یعنی امامت بھی جناب زہرا کا احترام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب کون سا عہدہ ہے جناب زہرا کے پاس؟ یہ تو طے ہے کہ آپ نہ نبی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام ہیں, پھر اب کون سا عہدہ ہے آپ کے پاس؟ لیکن آپ کا احترام رسول اللہ بھی کریں, آپ کا احترام نبی خدا بھی کرے, یعنی رسول اللہ کا احترام جناب زہرا کے لیے کھڑا ہونا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے. کل والی گفتگو کی طرف دوبارہ جائیے, یہ فقط باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے کہ رسول اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہائیں, رسول اللہ کھڑے ہو گئے عبارت میں قام علیہا, صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, کھڑے ہوتے تھے بلکہ دوڑ کر فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے, ان کی طرف رغبت کرتے تھے, اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو تھامتے تھے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. یہ معمولی مقام نہیں ہے, یعنی کائنات کی افضل ترین ہستی جو بعد از خدا سب سے زیادہ معتبر ہو, جو بعد از خدا سب سے زیادہ محترم ہو, جو بعد از خدا سب سے زیادہ لائق تعظیم ہو, یعنی جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو, وہ نبی خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں. رسول کا کھڑا ہونا یعنی 1,24,000 انبیاء فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہیں, یعنی 12 کے 12 امام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال میں کھڑے ہیں, اور منصب اتنا اہم لیکن واضح نہیں. منصب کیسے ہمیں پتہ چلا؟ ہمیں ہے تو کچھ ہے, کچھ راز الہی ہے, خدا بہتر جانتا ہے. روز قیامت کھلے گا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے, کیونکہ امامت بھی جناب زہرا کا احترام کرے, رسالت بھی جناب زہرا کا احترام کرے, اور جو ہمارے عرفا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کلام کرے تو عجیب انداز سے ان کے منصب اور ان کے مقام کو بیان کرے. اب آ جائیے اب کربلا میں, کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب اولیاء مقام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اور جب مرحلہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کچھ پوچھنے کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھی تو امام سجاد نے کیا فرمایا, انتی عالمت غیر المعلمہ, اے پھوپھی جان آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ کو یہ انداز وہی نہیں لگ رہا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے بیدار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کوئی بات پوچھنے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, کیا جواب مل رہا ہے, انت عالمۃ غیر المعلمہ, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یا آپ کو انداز وہی نہیں لگ رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور پہلی وحی آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو شیطان نے ایک چیخ ماری جس کو رانت الشیطان کہتے ہیں, جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا, نور نبوت کو دیکھتا تھا, میں ہی وہ تھا کہ جس نے رنع شیطان کو سنا تھا. جب یہ صدا آئی نا تو احتراماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیسی صدا تھی؟ آپ کو یہ انداز وہی نہیں لگا جو رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا, یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, اے علی تم تو وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. یعنی یہ نہیں بتایا صدا کس چیز کی تھی, بتا دیا کہ تم بھی تو سن رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے. اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کر امامت کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا نا تو امام نے جواب دیا, انتی عالمت غیر المعلمہ, اے پھوپھی جان آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے, آپ یہ کسر نفسی کا اظہار کیوں کر رہی ہیں, آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. یہ معصوم کی طرف سے سند کا ملنا آسان نہیں ہوتا, یہ معصوم جب کوئی سند دینا کسی کو یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا. میں آج کر رہا تھا کہ جو توحید کا پرچم لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں آئے تھے, اور جب کربلا والے وہ افراد وہ مخلصین جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خلوص رکھتے ہوئے امام سے ملحق ہو گئے اور امام کی راہ میں اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کر دیا, تو اب ان کے اوپر میں اور آپ سلام کیسے کرتے ہیں, السلام علیکا وعلی الارواح التی حلت بفنائک. یہاں کوئی دو سلام الگ الگ نہیں ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک سلام میں امام حسین کو کر رہا ہوں اور ایک الگ سے سلام کم شدت والا کم انٹینسٹی والا اصحاب امام حسین کو کر رہا ہوں نا. ایک آیت کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں اپنے جوان دوستوں کو. دیکھیں آپ آئے اطاعت سنتے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک الگ سے اطیع آیا ہے, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی. یہ نہیں آیا اطیع اللہ و اطیع الرسول پھر اطیع آئے اولی الامر کے لیے, نہیں تین اطیع نہیں آئے. اسی سے ہم استناد کرتے ہیں کہ جیسی اطاعت رسول کی کرنی ہے ویسی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے, لہذا جیسے معصوم رسول ہے ویسا ہی معصوم اولی الامر کو ہونا چاہیے. اسی سے تو آپ استخراج کرتے ہیں, اگر تین اطیع آ جاتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا, پھر معاملہ کسی اور طریقے سے سامنے آتا. لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, ایک اطیع اللہ کے لیے, کیونکہ بالآخر اللہ کی اطاعت سے ہی سب کی اطاعت شروع ہوگی. اللہ ہی اصل ہے, توحید ہی اصل ہے, توحید ہی بنیاد ہے. بس جب ایک کہا اطیع اللہ, اس کے بعد کہا اطیع الرسول, اب جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اطاعت کیا ہے, اولی الامر کی ہے. آپ زیارات میں کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکا وعلی الارواح اللتی, یعنی کہا والسلام علی ارواح اللتی, نا دوسرا سلام نہیں ہے. مولا میں جیسے آپ پر سلام بھیج رہا ہوں نا, ویسے ہی حر پر بھی سلام بھیج رہا ہوں. مولا میں جیسے آپ پر سلام بھیج رہا ہوں ویسے ہی حبیب پر بھی سلام بھیج رہا ہوں. مولا میں جیسے آپ پر سلام بھیج رہا ہوں ویسے ہی جان پر بھی سلام بھیج رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب جان جان تھوڑی ہیں, اب تو جان فنا کی منزل پر آ کر حسین ابن علی پر قربان ہو گئے, اب جان حسینی ہیں, اب حر حسینی ہیں. یہ پرچم توحید تھا امام حسین علیہ السلام کا, کہ جس کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام لے کر گئے وہ چند افراد جن کو میں اور آپ چند کہہ رہے ہیں نا, امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, یہ چند اتنے ہیں کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے نہ میرے بعد ایسے کسی کو ملے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس امام حسین علیہ السلام نے ہدایت کے دریا کو بہایا, امام حسین علیہ السلام نے سب تک پہنچایا. جس کے ذات میں گنجائش تھی اس میں وہ آب ہدایت, نور ہدایت, دریائے ہدایت سما گیا جتنی اس میں گنجائش تھی. ورنہ امام حسین علیہ السلام اپنی ہدایت, امام ہدایت کو کسی کے لیے نہیں روکتا, کسی کے لیے امام کی ہدایت رکی ہوئی نہیں ہے. امام نے وہی ہدایت بار بار یزیدی لشکر کے سامنے بھی جا کر پیش کی, اسی تجلی کے ساتھ, اسی نورانی کے ساتھ, نورانیت کے ساتھ. جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ نور میں اضافہ ہو رہا تھا یا بصیرت میں اضافہ ہو رہا تھا, یہ توجہ رکھیے گا. ہم جو کہتے ہیں نا مخاطر کے, کیونکہ جملات اس لیے ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے, لیکن آپ حقیقت اگر دیکھیں, اگر آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ یعنی عاشورے کا دن گزرتا جا رہا تھا نور میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کروں, یہ بتائیے کہ جو آپ کے یہاں دن ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ سورج کے نور میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ جتنا جتنا اس کے قریب جاتے رہتے ہیں, جب آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں, جب آپ کا وجود اس کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو آپ اس جانب متوجہ ہوتے ہیں. یا دوسری مثال کے ذریعے, یہ جو مخلوقات میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے خالق کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر مخلوقات کا اضافہ خالق کی عظمت میں اضافہ نہیں کرتا, خالق تو عظیم ہے ہی, مخلوقات اگر متوجہ ہوگی خالق کی طرف تو یہ مخلوقات کے لیے بڑا ہے. اسی طرح حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو اول روز سے نور کامل تھا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نور تھا ہی اول روز سے کمال پر, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو تھا ہی اکمل. یہ جن کی آنکھوں سے تھوڑے تھوڑے پردے ہٹتے جا رہے تھے نا, یہ ان کا بیان تھا کہ امام حسین کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا. نور تو تھا مگر آپ کے چہرے سے جب غلاف ہٹنا شروع ہوئے تو وہ نور آپ کے لیے انور ہوتا گیا, وہ نور آپ کے لیے انور ہو رہا تھا. نہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لقاء اللہ کی منزل پر, یہاں بھی جب مدینہ میں تھے نا امام حسین علیہ السلام, جب بھی لقاء اللہ کی منزل پر تھے, جب مکہ میں تھے امام حسین, جب بھی لقاء اللہ کی منزل پر تھے, جب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں تھے تب بھی لقاء اللہ کی منزل پر تھے, جب اپنے بھیا کی امامت میں زندگی گزارے تھے تب بھی لقاء اللہ کی منزل پر تھے. ایک لہجے کے لیے امام کا رابطہ خداوند متعال سے ٹوٹتا نہیں ہے, ایک لہجے کے لیے امام کا رابطہ خداوند متعال سے نہیں ٹوٹتا ہے. پھر معاملہ کیا ہو رہا تھا؟ دوسروں کو سمجھ میں آنے لگا تھا, دوسروں کے سامنے سے حجابات ہٹ رہے تھے. آج 1400 سال بعد جو ہماری نگاہوں سے یہ پردے ہٹ رہے ہیں کربلا کی وجہ سے, اور کربلا کی وجہ سے ہر سال کچھ نہ کچھ ہمیں مانوی طور پر نصیب ہو رہا ہے. اگر آپ دقت کریں, چاہے علمی حوالے سے, چاہے عملی حوالے سے, چاہے اعتقادی حوالے سے, چاہے فکری حوالے سے, یہ کربلا کا صدقہ جو 1400 سال بعد ہمارے پاس پہنچ رہا ہے, اب ذرا تصور کریں جو اس صحنے میں وارد تھے ان کے لیے حسین ابن علی کا نور کتنا اجل تھا اور کتنا جلی تھا, کتنا واضح تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس نور کو دوسروں سے نہیں روکا تھا. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے زہیر اور عبید اللہ ابن حر جوفی کی مثال دی تھی, اور یہ مثال اس لیے بار بار دیتا رہوں گا کہ ایک طرف امام حسین خود جا رہے ہیں, ایک طرف اپنے قاصد کو بھیج رہے ہیں. جس کے پاس قاصد کو بھیجا تھا اس کی زوجہ نے متوجہ کروا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس زہیر کو بھیج دیا, لیکن جس کے پاس خود گئے تھے. مزیدار بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے سابقے کے بارے میں اس کو بتایا. امام نے کہا تم بہت گنہگار ہو, تم نے بہت مظالم کیے, تم نے بہت ظلم کیے, اگر چاہتے ہو کہ خدا سے پاکیزہ ملاقات کرو ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی امام حسین نے نسخہ دیا ہے, امام حسین علیہ السلام نے نسخہ دیا ہے. ظاہراً کیا ہوا ہوگا عبید اللہ ابن حر جوفی کے ساتھ, یہ جو امام حسین اس کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, نبوت کی طرف بلا رہے ہیں, امامت کی طرف اور ولایت کی طرف بلا رہے ہیں, حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں, نور کی طرف بلا رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ شاید ایسا ہوا ہوگا, اب یہ میری اپنی سوچے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ جب 100 گناہ کر لیے تو 101 کرنے میں کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ والی مایوسی کفر ہے. اور بعض لوگوں جو ہمارے وہاں, بعض نعرے جو ہمارے وہاں, بعض تنزیہ جملات جو ہمارے وہاں رائج ہو چکے ہیں نا, کہ اگر آپ کسی کو اچھائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جا رہا ہو, بعض شیطانی نعرے کیا کہتے ہیں, 900 چوہے. کیا آپ چاہتے ہیں 901 ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں 1000 ہو جائیں؟ بابا اگر کوئی ہدایت کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرو, اس کے لیے اچھائی کے لیے میدان کو کھولو. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے, ایک شکوا امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا, کیونکہ ظلمات سے نور کی طرف آئے ہیں. جب ظلمات سے نور کی طرف آئے ہیں نا, اب یہ جو ہجرت ہے نوری معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تدریجن ہوگا, جیسے ہی نور کے دریا میں آپ آئے, آنے کے بعد اب آپ اس دریا سے سیراب ہو کر ہی جائیں گے. یہ نورانی معاملہ ہے. بعض عرفا حرم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ہم جیسے طالب علموں کو تاکید کرتے ہیں کہ حرم میں جانا ہر صورت میں فائدے مند ہے, ہر صورت میں فائدے مند ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب وہاں پر رہ رہے ہیں درس کے لیے, مسلسل حرم میں جا رہے ہیں, مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مباحثہ بھی حرم میں رکھا جاتا ہے, درس بھی حرم میں رکھے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مثال دیتے کہ حرم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دریا, جو دریا میں داخل ہوگا نا تر ہوئے بغیر نہیں نکلے گا. لہذا آپ حرم میں جب داخل ہوئے نا تو نورانیت سے تر ہوئے بغیر باہر نہیں نکلیں گے, رحمت سے تر ہوئے بغیر باہر نہیں نکلیں گے. اسی طرح جب حر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے ہیں نا, تو وہ ایسے نور کے دریا میں اپنے آپ کو غوطہ لگانے کے لیے آئے کہ آپ وہاں سے نور لے کر ہی نکلے گا حر. اس لیے نور اور راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو روکنا نہیں ہے, ہمیں معصومین نے روکا نہیں, خود انسان رک جاتا ہے, خود انسان رکتا ہے جس کے ظرف میں گنجائش نہیں ہوتی. وہاں سے عطا میں کمی نہیں ہے, وہاں سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے, یہاں سے ظرفیت کی کمی ہے. جب یہاں سے ظرفیت ختم ہوتی ہے تو پھر وہاں سے ہم عطا وہ نہیں روکتے, خود بخود ہم اپنے اوپر روک لیتے ہیں. ایک منٹ کے صلوات پڑھے محمد و آل. اور یہ توحید کا پرچم منحصر پہ ذات امام حسین علیہ السلام نہیں ہے, امام حسین کے سارے فرزندان یعنی ہمارے تمام معصومین علیہ السلام اسی توحید کے پرچم کو لے کر آگے بڑھیں. ایک واقعہ ہمارے پاس ہے حج کے موقع کا, کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حج سے پہلے یا حج کے بعد مکہ مکرمہ میں تھے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا. سائل نے آ کر سوال کیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال پر اس کو چند انگور کے دانے دیے. اس نے یہ کہہ کر انگور کے دانے, دیکھیں امام ائمہ معصومین علیہ السلام کی عطا کے قصے آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے اور بہت سارے ہیں, ان کی عطا بے مثال ہے. اس میں بھی آپ یہی تصور کیجئے گا کہ یہ امام کی طرف سے ایک عطا ہے, لیکن یہ مادی عطا نہیں ہے, یہ وہ مانوی عطا ہے جس کی طرف سائل کو متوجہ کیا ہے. امام کے پاس یہ آیا مانگنے والا, اس نے امام سے سوال کیا, امام نے اس کو چند انگور کے دانے دیے. اس نے چند انگور کے دانے دیکھے, کہے اپنے رسول اللہ یہ تو میرے کام کے نہیں ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وہ لے لیے, واپس لے لیے امام نے. یہ بیٹھا ہوا تھا, ایک اور سائل آیا, اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ کچھ عنایت کیجیے. امام علیہ السلام نے وہ چند انگور کے دانے اس کے ہاتھ میں رکھے, توحید آپ کے ذہن میں رہے. ادھر اس کے ہاتھ میں چند انگور کے دانے رکھنے تھے, اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. امام نے انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں رکھا, اس نے کہا حمد ہے خداوند متعال کی. امام نے اپنے قبا میں ہاتھ ڈالا, جتنا مال تھا اس کو دے دیا. اس نے کہا میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتا ہوں. غلام کو اشارہ کیا کہ فلاں جگہ مال رکھا ہوا ہے اس کو لا کر دے دو. اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، امام کے پاس جو لباس رکھے ہوئے تھے امام نے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جو میں فقیر تھا مجھے آج اس نے غنی کر دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اوقاف میں گئے، اپنا لباس اتارا، اپنا پہنا ہوا لباس اس کو ہدیہ کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ یمنا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تو اللہ کی حمد کرتا رہتا تو ہم تجھے اسی طرح سے دیتے رہتے۔ اگر یہ ہے توحید، یہ ہے اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانا۔ وہ آیا، اس نے ناشکری کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لے لیا۔ بلکہ روایت میں ایک اور مزیدار جملہ ہے، جب امام نے اس کو عطا کرنا شروع کیا نا، اب اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ مجھے بھی دے دیں۔ امام نے کہا تم نے کفران نعمت کر لیا۔ یعنی امام نے مسلسل اس کو آیات قرآنی کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کی حمد کی بڑائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو، اگر آخرت چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دستور العمل تھا ایم معصوم علیہ السلام کا، یہ طریقہ کار تھا ایم معصوم علیہ السلام کا۔ کربلا کے میدان میں آپ کو کئی ایک ایسے مظاہر نظر آئیں گے کہ امام حسین علیہ السلام بار بار ہدایت کر رہے ہیں، بار بار ہدایت۔ یزیدی لشکر کے سامنے آئے، کبھی ناکے پر سوار ہو کر، کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر، کبھی ویسے ہی اپنی پہچان کروانے، مجھے نہیں پہچانتے، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، اس وقت روح زمین پر رسول اللہ کے فرزند کے طور پر میں موجود ہوں، میرے علاوہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سوار نہیں ہو جو اس وقت موجود ہو۔ یعنی بتا رہے کہ میرے بھیا حسن ابن علی ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب میں آخری نواسا بچا ہوں رسول اللہ کا، تو مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کیوں بتا رہے ہیں آپ کا بار بار؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، لوگوں کے سامنے مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام واضح ہو۔ جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے تو ان کو پرچم توحید کے نیچے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وإلہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ایک استدلال کیا جاتا ہے، عجیب و غریب سا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں درود پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد۔ درود پڑھے مجھے محمد و آل محمد۔ ہم گفتگو میں آگے بڑھ گئے، ہمیں آخر میں اذان کی آواز ہے۔ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے کہ نمازیں وہاں بھی تھیں، نمازیں یہاں بھی تھیں، اگر مگر جو یزیدی لشکر میں تھی اس کو نمازیں کہیں گے آپ؟ وہ جو سر ان کے جھک رہے تھے کس کے آگے جھک رہے تھے؟ یعنی یزیدی لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں جو نمازیں اگر ہو بھی رہی تھیں، اگر تلاوت قرآن ہو بھی رہی تھی، اگر لوگ وہاں پر نماز پڑھنے والے تھے بھی تو ان کے سر کس کے آگے جھک رہے تھے؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ نماز اس کو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اللہ کے آگے جھکے، اس کو نمازی کہا جائے گا نا، نہ یہ کہ اللہ کے قوانین سے مخالفت کرتے ہوئے جو حاکم وقت کے آگے جھکے اس کو نمازی کہا جائے گا۔ یزیدی لشکر میں جتنے افراد بھی ظاہری اعتبار سے دکھائی دے رہے تھے نا سجدہ کرنے والے، جتنے افراد بھی ظاہری اعتبار سے دکھائی دے رہے تھے روزے رکھنے والے، جتنے افراد بھی ظاہری اعتبار سے تلاوت کرنے والے دکھائی دے رہے تھے، روزے قیامت ان کا انشاءاللہ انجام میں اور آپ دیکھیں گے کہ بت پرستوں سے زیادہ بدتر انجام ان کا ہوگا، کیونکہ بت پرست تو ایک بت کے آگے سجدہ کرتا ہے نا، یہ تو ایک فاسق و فاجر و لعین و قاتل نفس محترمہ یزید جیسے شخص کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ یہ یزید جیسے شخص کے سامنے سجدہ ریز تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں وہ افراد جو نماز خوف پڑھ رہے تھے۔ نماز خوف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نماز خوف میں بعض اوقات امام پیچھے، ماموم آگے، کیونکہ امام کی حفاظت ماموم کی ذمہ داری، اور پھر اس نماز میں تکفیر اس کا طریقہ الگ، بعض دفعہ قبلہ، بعض دفعہ مثلا اور دیگر لوازمات نماز خوف میں حذف ہو جاتے، نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ افراد جو یہاں پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، یا حتیٰ وہ افراد وہ افراد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور ہیں اور تیر پر تیر کھا رہے ہیں، کیا وہ نمازی نہیں ہیں؟ خدا بند متعال کی بارگاہ میں ان کی یہ صفت اتنی زیادہ عالی تھی، اتنی زیادہ عالی تھی کہ حسین جیسے امام کی زبان سے کہلوایا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. آقا آپ سمجھ رہے ہیں نماز کا معیار کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں حج کا معیار کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں روزے کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار تھا حج کا جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج چھوڑ کر جا رہے تھے؟ اس وقت وظیفہ کعبے کے طواف کرنا نہیں تھا، اس وقت وظیفہ حسین ابن علی کا طواف کر کے حسین کے ساتھ رہنا تھا. ورنہ یہ افراد کے جو عبادات میں سب سے آگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کثیر الحج، 25 حج باپیادہ امام حسین علیہ السلام کے نقل کیے جاتے ہیں، وہ حسین ابن علی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکل رہے ہیں. امت کس میں ہے؟ عرفات میں جانے کے چکر میں، منا میں جانے کے چکر میں، وقوف عرفات. نہ حج کی تزیف نہیں ہے یہ، امام حسین نے بھی حج کی تزیف نہیں کی. تزیف یعنی حج کو کمزور نہیں کیا امام حسین نے. جو لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے وہ حج کو کمزور کر رہے ہیں، جو لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے وہ نمازوں کو کمزور کر رہے ہیں. ورنہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اسی حج کی بقا کے لیے نکلے، کیونکہ امام حسین نے وصیت کی، امام علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی نا، اللہ اللہ فی الحج، حج کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اسی وصیت کو گویا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پورا کر رہے ہیں اپنے حج کو عمرے میں بدل کر، کہ آج میں اپنے حج کی قربانی دے رہا ہوں نا، مگر یہ قربانی دینا ہی حج کو بچا لے جائے گا. یہ ہے توحید کا رکن جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے، کہ اس توحید کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص و عام تک پہنچایا. خطبات دے رہے ہیں، میں نواز رسول، میں فرزند رسول، میں جوانان جنت کا سردار، میں فرزند علی مرتضیٰ کہ جن کی تلوار سے یہ اسلام پھیلا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار احسان ہے، آپ بتائیے جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو بفرمان رسول خدا، اس تلوار کا کیا احسان ہوگا اسلام پر. بار بار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آ کر بتا رہے ہیں، کیوں آ رہا؟ اس لیے کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، لوگ توحید کے پرچم کے نیچے آ جائیں. اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ روز عاشور دیا اور لوگوں کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوا، تو جانتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تم کیسے میرے کلام کو سنو گے؟ تمہارے دل پر میری بات کیسے اثر کرے گی؟ تمہارے دل میں میری بات کیسے اترے گی؟ ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتا دیا کہ جس کا شکم حرام سے پر ہوگا نا، اس کو حسین حسین اچھا نہیں لگے گا. جس کا شکم حرام سے پر ہوگا اس کو حسین حسین اچھا نہیں لگے گا، اس کو تعلیمات حسین ابن علی اچھی نہیں لگے گی. یہ نسخہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، یہ کلیہ امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے. ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے. یہ آج جو میں اور آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو بھی. یعنی میں یہ سوچوں کہ مجمع کو کیا پسند آئے گا، اسی اعتبار سے گفتگو کروں، اور مجمع یہ سوچے کہ میری پسند کی کیا گفتگو ہے، میں وہی سنوں. معاملات ہمارے بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں اس اعتبار سے. اس جانب مطلب عشرہ اولی امام حسین علیہ السلام میں گزشتہ 2 سالوں میں میں نے ولایت کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن اگر امام حسین کے حوالے سے گفتگو نہ ہو تو پھر عشرہ اولی میں ہم نے کیا لیا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ وہ اصحاب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا اعلیٰ مرتبہ پایا ہے کہ اب آپ جب سلام کرتے ہیں تو سلام الگ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ السلام علی حسین والسلام علی علی بن حسین. نہیں، وہی جو السلام علی حسین تھا نا، وہی آخر تک جائے گا، وہی ایک سلام آخر تک جائے گا. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا طاقت ہے اس سلام میں؟ جو آپ امام، مثلا آپ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں وہی انداز، چلے علی ابن الحسین فرزند امام ہے وہی انداز، اولاد حسین اولاد حسین ہے وہی انداز، اصحاب حسین، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. یہاں پر وہ بادشاہوں والے پروٹوکول نہیں ہیں. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو حق کی راہ میں آ رہا ہے نا اپنا ہے. سلمان اپنے ہیں, ابو ذر اپنے ہیں, میثم اپنے ہیں, مقداد اپنے ہیں, یہ سب اپنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حق کی راہ پر یہ اپنوں کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ اب ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ان کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. السلام یا السلام علی الحسین. اس واؤ جو آ رہا ہے نا بیچ میں, وعلی علی ابن الحسین, وعلی اولاد الحسین, وعلی اصحاب الحسین, واؤ عاطفہ ہے. یعنی جیسا سلام آپ نے امام حسین کو کیا ہے, ویسے ہی سلام آپ نے علی ابن الحسین کو کیا ہے, ویسے ہی سلام اولاد حسین کو کیا ہے, ویسے ہی سلام اصحاب حسین کو کیا ہے. اس سلام میں آپ کو کمی نہیں لے کر آئے. جس توجہ کے ساتھ امام حسین کو کیا تھا, جس عقیدت کے ساتھ امام حسین کو کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت ہمیں بتا رہی ہے کہ اصحاب حسین کو حسین سے جدا مت سمجھنا. حسین ابن علی نے جب فرق نہیں کیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی اکبر کے چہرے پر چہرہ رکھیں اور مقتل لکھے وضع خدہ والا خدے, اور وہی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام قاسم کے چہرے پر چہرہ رکھیں اور مقتل لکھے وضع خدہ والا خدے, تو وہی حسین ابن علی جان جیسے غلام کے چہرے پر بھی چہرہ رکھ کر بتا رہے ہیں کہ جب میں فرق نہیں کر رہا تو تمہیں فرق کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ میرے لشکر سے ہیں, میرے ساتھی ہیں, جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں معکم غلام, آپ کے ساتھ ہیں. یہ مائیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مائیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آغا امام کے ساتھ مائیت کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے پیدا ہوگی کربلا والوں کے ذریعے. اس توحید کو میں اور آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس طریقے سے سمجھیں گے جس طرح سے جون و حبیب و حر نے سمجھا کہ توحید کے لیے قربانیاں دینے کا سلیقہ کیا ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے, یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا اور کبرا, سب یہ توحید کی راہ میں آئیں اہل بیت 18 علیہ السلام کی قربانیاں ہیں. اور جو قربانیوں کو یہ سلسلہ ہے نا آغا, اس سلسلے کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ہمیں دین کے مفاہیم سے ہٹانے کے لیے, سرعت سے کام ہو رہا ہے. ختم کیا میں نے اپنے آرائش کو, زحمتیں آپ کی تمام ہوئی, بس ایک بات سن لیجیے کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے. یعنی میں فرش اعضا پر بیٹھ کر, میں فرش اعضا پر بیٹھ کر اگر آپ کے سامنے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آپ کو کوئی گرا گزرنے والی بات ہے؟ سب بات ہے؟ اس سے آپ کو کچھ دل کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے معرفت میں؟ یعنی اگر حور کا تذکرہ کیا جائے, اگر زہیر کا تذکرہ کیا جائے, چلیں یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام. اچھا میں اب آپ کے سامنے تذکرہ کروں سلمان و ابو ذر کا, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں مقداد و ابو ذر کا, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسی فرش اعضا پر میں اور آپ آ کر میر انیس مرزا دبیر کے فضائل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو آپ بتائیے یہ بلا وجہ کی حساسیت کیوں ہے کہ ادھر آقا خامنہ ای کا نام آیا, ادھر آقا سیستانی کا نام آیا, فوراً بے چینی شروع ہو گئی. اچھا یہ میں اپنے حلقوں کی بات کر رہا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو. یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بے چینی اس لیے ہو رہی ہے کہ آج آپ کو جو امام زمانہ سے قریب کر رہے ہیں نا, انہی کو آپ سے دور کر دیا جائے اور آپ کو ان سے دور کر دیا جائے. جب آپ ان سے دور ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آپ ان سے قریب نہیں ہو سکیں گے. اب اس کے لیے آپ چاہے لاکھ تعبیلات لے کر آئیں کہ روایت دکھا دیں, آیت دکھا دیں, مسئلہ پڑھا دیں. آقا جان مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیانات دینے والے کون افراد ہیں؟ یہ علماء ہی تو ہیں جن کی کتابیں پڑھ کر آپ ان حد پر پہنچتے ہیں. یہ علماء ہی تو ہیں کہ جن کے مقاتل کے ذریعے میں اور آپ کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. مگر ان کا بیان کرنا کیا اہل بیت اثار علیہ السلام کے غلاموں کے بیان کرنے جیسا نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ یہ ان کے جیسے ہیں؟ یہ ان کے در کے غلام ہیں جو ہر وقت ایک چوکیدار کی طرح سے ان کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ کوئی راہزن آ کر ان قیمتی موتیوں کو چرا کر اس کو تبدیل کر کے معاشرے میں نہ پھیلا دے. یہ وہی بیان کرتے ہیں جو وہاں سے ان کو ملتا ہے. اب یہ جو وہاں سے ان کو مل رہا ہے نا, وہ ہے کیا؟ اسی وسائل شیعہ کے ذریعے, اسی بہار الانوار کے ذریعے یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں, یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں, کسی اور طرح سے بیان کر رہے ہیں. آپ بیانات کو لے کر آئیے نا. دیکھیں میں ماننے والوں کی باتیں نہیں کر رہا. اگر آپ ماننے والوں کی بات کریں, جناب ان کے ماننے والے بعض دفعہ مبالغہ کرتے ہیں, تو وہ تو امیر المومنین کے ماننے والے بھی بعض دفعہ مبالغہ کرتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ آپ مولا کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ بھئی غلو کرتے ہیں بعض لوگ یا نہیں کرتے؟ ان غالیوں کی وجہ سے ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر تو نہیں چھوڑنا نا، تو ان مبالغہ کرنے والوں کی وجہ سے ہم کیوں اپنے مراجع کا ذکر چھوڑیں؟ آپ جا کر ان کو سمجھائیے، ان کے خود کے اسٹیٹمنٹ دیکھیے کیا ہیں، ان کے خود کے اسٹیٹمنٹس یہ ہیں کہ ہمیں اصل میں خود مقام معظم رہبری کا وہ کلپ چلا بھی تھا، بندے تنمی لرز ہے، میرا بدن لرزنے لگتا ہے جب آپ لوگ ایسی شخصیات سے اس بندہ حقیر کی نسبت دیتے ہیں، آپ لوگ سمجھیے کہ کیا ہے معاملہ۔ کہہ رہے ماں کجا و خادم امام حسین جناب جان کجا، ہم کہاں اور حضرت جان کجا؟ آپ ان کے اسٹیٹمنٹس کو لیجیے نا، کہ کیوں دور کیا جا رہا ہے، کیوں یہ قرآن جلانے والا قرآن کی توہین جب دوبارہ کرتا ہے تو مقام معظم رہبری کی تصویر جلاتا ہے اور عراق کا پرچم جلاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہی سیستانی یہی خامنائی اہل قرآن ہیں، یہی قرآن کا درس دینے والے ہیں، یہی وارث قرآن سے آپ کو جوڑنے والے ہیں، یہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو متمسک کرنے والے ہیں۔ آقا اس طرف توجہ رکھیے، خدا را آپ بعض دفعہ جب پانی یہاں پر آ جاتا ہے نا تو پھر ہمیں یہاں سے بولنا پڑتا ہے، یعنی آسان ہو گیا اتنا، مگر شان ہے یہ۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہوتا تھا آقا؟ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی، میں دوبارہ اس مثال کو تکرار کروں گا۔ یہ آب قلیل مثال دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یہ آب قلیل، اس کے اندر یہ میرا ہاتھ فرض کیجئے متنجس تھا، متصل ہو گیا، اس کے اوپر حکم کیا لگ گیا؟ طہارت کا ختم ہو گیا، صحیح، بہت احتیاط سے کلام کر رہا ہوں، طہارت کا حکم ختم ہو گیا، شریعت نے مجھے اور آپ کو اس کو پاک کرنے کا سلیقہ بتا دیا، وہ سلیقہ کیا ہے کہ اسی پانی کو، پانی نہ بدلیے، ظرف نہ بدلیے، اسی پانی کو لے کر جائیے اور دریا میں ڈال دیجئے، اسی پانی کو لے کر جائیے دریا میں ڈال دیجئے، اور بھی طریقہ ہے، کرسی سے متصل کر دیجئے، آب جاری سے متصل کر دیجئے، میں تو آپ کے سامنے دریا دور کی بات کر رہا ہوں نا، آپ اسی پانی کو جا کر دریا میں ڈال دیجئے، پانی دریا میں بھی رہے گا مگر قلیل نہیں کہلائے گا، اب دریا کا پانی ہے کثیر ہو گیا۔ جب نور کے ساتھ متصل ہوتا ہے نا انسان، جب حر علیہ الصلوۃ والسلام نور کے ساتھ متصل ہوئے تھے، پھر حر حر نہیں رہے تھے، پھر حر خطاکار نہیں رہے تھے، پھر وہ وادی نور میں ایسے وارد ہوئے کہ علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے، پھر حر علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے۔ یہ مراجع 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب کو فاقے کر کر کے زندگیاں سختیوں میں گزار کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین کا علم لے رہے ہیں، آ کر آپ کے سامنے قال الصادق قال الباقر بیان کر رہے ہیں، یعنی عام ممبر سے بیٹھ کر جان ایلیا کے فضائل بیان کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ کر انیس و دبیر کی پوری پوری تاریخ پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے مدافعین اہل بیت حرم، مدافعین حرم و مدافعین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات کی، تو وہاں پر مجلس میں آپ کے لیے کوئی کمی ہو جائے گی سوال میں؟ یہ فوراً آپ کی عبادت سیاست میں بدل جائے گی؟ آقا یہ کہاں رہے نظریہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آقا ہمارے مکتب میں دین سیاست کے ساتھ متصل ہے، اہل سنت کا ایک گروہ تفضیلیہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا قائل ہے کہ علی ابن ابی طالب دیگر افراد سے شجاعت میں افضل، کرامت میں افضل، علم میں افضل، دیانت میں افضل، لیکن سیاست میں کچھ اور افضل، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ علی علم میں بھی افضل، علی شجاعت میں بھی افضل، علی امانت داری میں بھی افضل، علی دیانت میں بھی افضل، علی فصاحت میں بھی افضل، علی قضاوت میں بھی افضل، اور علی سیاست میں بھی افضل۔ اسی لیے میں اور آپ دن میں کئی مرتبہ اپنی اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فاصل، یعنی ہم اس دین کو جدا جدا نہیں مانتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہضت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام، یہ توحید کا پیغام، یہ رسالت کا پیغام، یہ ولایت کا پیغام، مگر دین کیا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ دیندار رہیں، آپ پر جو حاکم ہے وہ فاسق و فاجر ہو، یعنی مجھے سمجھ، بعض لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی، بعض لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کون سی منطق ہے آقا کہ دینداروں کے اوپر ایک فاسق حکومت کرے؟ آپ مجھے بتائیے, ابھی میں نے آپ کے سامنے عقیل, عاقل, عقیل اور عقیلہ کا جو فرق بتایا ہے نا, ایک عاقل, میں نہیں کہہ رہا ہوں عقیل, ایک عاقل بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ اگر مسلمان معاشرہ ہے اس پر مسلمان حاکم ہو, ہو یا نہیں ہو؟ آپ بتائیے آپ کیسا حاکم چاہتے ہیں, مسلمان ہو کافر ہو؟ ایک مسلمان پر مسلمان حکومت کرے, اچھا وہ مسلمان مومن ہو یا نہیں ہو, آپ کیا چاہیں گے؟ مومن ہو. آپ کے دل کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو ایگزسٹ ہو رہا ہے جو معاشرے میں رائج ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. مومن ہو یا غیر مومن ہو؟ اچھا وہ مومن جاننے والا ہو یا جاہل ہو, وہ عادل ہو یا فاسق ہو, وہ پڑھا لکھا ہو یا لابلد ہو, وہ دین کی شناخت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. اب ہر مسلمان یہ چاہے گا, ہم اپنے طبقے کی بات کریں, ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ مجھ پر جو حاکم ہو وہ مسلمان ہو, میں مومن ہوں تو وہ بھی مومن ہو. اب وہ جب حکومت کرے گا تو اس کے لیے عدل ضروری ہے, عادل ہو. اب جب وہ عادل ہوگا تو اس کے لیے عدل کو جاننا ضروری ہے, اس لیے عالم ہو. تو آقا اسی کو تو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کوئی روایت کی ضرورت پڑے گی؟ البتہ جا کر صاحب جواہر کی کتاب دیکھ لیجیے, کوئی شیعہ اس کا خلاف نہیں ہے. لیکن یہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے, نہیں, تبری اور تولی, بالکل تبری تولی ہو, اصلاً اور بغیر اس کے دین آپ کا کامل نہیں ہے. آپ کی ابتدا دین میں جو ہے نا اسی کے ساتھ ہے, لا الہ الا اللہ. خود اس ایک جز کے اندر آپ نے علماء سے سن رکھا ہے تبری بھی موجود ہے, تولی بھی موجود ہے. تمام جھوٹے خداؤں کا انکار, اس ایک سچے خدا کا اقرار. یہ جو جھوٹے خداؤں کا انکار ہے نا, یہ ہے تبری, جس کو آپ تبرا کہتے ہیں. اس ایک سچے خدا کا اقرار ہے تولا, ایک ہی کلمے کے اندر آپ کے پاس موجود ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سے خارج ہو. لیکن کیا صرف مجھے اور آپ کو جو تبری کرنی ہے وہ رسول اللہ کے دشمنوں سے کرنی ہے؟ مفاہیم کیسے بگڑ رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. رسول کے دشمن سے آپ تبرہ کریں جناب, عبادت, بالکل عبادت ہے, شک نہیں ہے. جناب زہرا کے دشمنوں سے آپ تبری کریں, عبادت, بالکل عبادت ہے, رتی برابر شک نہیں ہے. امام حسن کے دشمن سے تبری کریں, عبادت. امام حسین کے دشمنی سے تبری کریں, عبادت. امام سجاد کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام باقر کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام جعفر کے دشمنوں سے تبری کریں, بات سنتے رہیے, آقا سنے, بچے کو نہ دیکھیے, میری طرف دیکھیے. امام جعفر کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام کاظم کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام رضا کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام تقی کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. امام نقی کے دشمنوں سے تبری کریں, امام عسکری کے دشمنوں سے تبری کریں, عبادت. تو امام زمان کے دشمنوں سے تبری کرنا سیاست کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی رسول اللہ سے امام عسکری تک جب میں دشمنوں سے تبرہ کروں تو یہ عبادت ہو, اور اپنے زمانے کے امام کے دشمن کو جب دیکھوں کہ دشمنی پر اترا ہوا ہے, کبھی کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ مہدی کے لیے ہموار کر رہا ہے, تو میں کیوں امام زمان کے دوستوں سے محبت کرنے کو تولا نہیں کہتا؟ کیوں امام زمانہ کے دشمنوں سے تبری کرنے کو تبرہ نہیں کہتا؟ یا کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا کہ ابن رسول اللہ یزید کے خلاف نہ بولیے, صرف فرعون کے خلاف بولتے رہیے, کیونکہ قرآن نے فرعون کے خلاف بولا ہے, کیونکہ قرآن نے نمرود کے خلاف بولا ہے. آپ نمرود کو برا کہیے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. آپ فرعون کے خلاف کہیے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. یزید کے خلاف مت کہیے گا. اچھا یہ قرآن کے ذریعے آ رہے ہیں مگر اپنی جان بچا رہے ہیں کہ یہاں دین سے بھی مزے لیتے رہے, وہاں طاغوت کے سائے میں بھی پلتے رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ان الحیات مع الظالمین الا برما, کہ وہ حیات جو ظالمین کے ساتھ ہو وہ سوائے ننگوار کے کچھ نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کا درس تھا. توحید نفی کرنا سکھاتی ہے, توحید جرت سکھاتی ہے, اور یہی جرت لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں پہنچے. یہ معاملہ مجھے اور آپ کو سمجھ, لباسوں کے دھوکے میں بتائیں. لباس ابن زیاد ہاشمی پہن کر آیا تھا کوفہ میں, سر پر امامہ دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے. ابن زیاد نے ہاشمی امامہ پہنا تھا. لوگ, تاریخ ہے, جا کر پڑھیے. لباسوں سے دھوکے کھائیں گے ہم؟ ابن زیاد کیسے آئے تھا کوفہ میں, سر پر امامہ, ہاشمی لباس, لوگ اطراف میں جمع ہو گئے. آنکھ پر اس نے جو نقاب ہٹایا تھا ابن زیاد تھا. لوگ کس کے منتظر تھے؟ لوگ امام حسین کے منتظر تھے. یہ عجیب معاملہ ہے آغا امام حسین علیہ السلام. اور یقین جانیے اس وقت تمام کے تمام تمام کے تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. کسی بھی آپ نظریے سے تعلق رکھتے ہو, کسی بھی فکر سے آپ تعلق رکھتے ہو, آپ میری بات سے اگری کریں نہ کریں, جو اس سے پہلے والی بات کی تھی, یہ اطمینان کی منزل ہے کہ تمام عزادار خالصانہ مخلصانہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. صرف تھوڑی توجہات کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی لائن آف ایکشن کی طرف کرنا ہے. یقین جانیے اس وقت تمام, اس وقت آپ کے شہر کیا پوری دنیا میں جتنے عزادار فرش عزا پر بیٹھے ہیں یقین جانیے مخلص ہیں, لیکن صرف اخلاص سے کام نہیں چلتا. خوارج ظاہری عبادات کی طرف تھے, ہم ان کی مثال یہاں پر نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ولایت پذیر نہیں تھے. یہاں پر جب مثال آئے گی نا وہ توابین کو سمجھیے. توابین نے کیا کیا؟ قربانیاں کم دی ہیں توابین نے, بہت قربانیاں دی ہیں, 4,000 کے 4,000 جا کر کٹ گئے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہی 4,000 اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو رنگ ہی الگ ہوتا. صرف ذرا سی دیر کی ہے, صرف ذرا سی دیر, ہاں کوئی معصوم کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی معصوم کے مقابل معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ خام خیالی ہے. اگر کسی کی یہ فکر ہے اس فکر کی بھی اصلاح کرے, مگر معصوم کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ مگر معصوم کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ وہی جس کا ہاتھ معصوم پکڑے نا وہ بھی آئے گا. تو یہ تو معصوم کا لطف ہے ہم پر کہ وہ ہمیں سکھا رہے کہ کہو ما کم لا ما دبکم, کہو اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد. اب ذرا سی بھی عربی جانتے ہیں تو یہ جملے کہتے ہوئے دل ایک دم لرزنے لگتا ہے. اے اللہ میری حیات کو ان کی حیات جیسا قرار دے. سمجھتا ہوں نا اپنی حیات کو. وہ مماد ہی مماد محمد و آل محمد, میری مماد کو ان کی جیسا قرار دے. اللہ اکبر, یہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے نا ہمیں. قلبی لے قلب کم سلم, میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں نا میرا دل کتنا کثیف ہے. جب یہ پڑھتا ہوں تو میرا دل لرزنے لگتا ہے. لیکن چونکہ معصومین علیہ السلام کے جملات ہیں, ان کی تاثیر ضروری ہے. معصوم نے میرا اور آپ کا حوصلہ بڑھایا. معصوم نے خود کو معاشرے سے کاٹ کر نہیں رکھا. یہ لطف ہے ان کا, لیکن یہ حقیقت ہے. کوئی معصوم کے مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کوئی, تو اس کوئی سے مراد سر میں اور آپ نہیں ہیں. اس کوئی میں سب آ رہے ہیں جو ان 14 کے علاوہ ہیں. کوئی ان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ نے جو ان کو درجہ دیا ہے نا, یہ ایک درجہ, یہ ایک مقام, یہ ایک منزلت, یہ ایک شان اور رتبہ جدا ہے. کوئی اگر یہ گمان بھی کرے نا تو اس کی ارزش خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ہمارا اختلاف ہی اسی موضوع پر ہے, ابتدا سے انتہا تک. کس موضوع پر اختلاف ہے آپ؟ یہ جو دو گروہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کس موضوع پر ہیں؟ ایک آئے کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام پر خود کو جبرن ہماری اصطلاح میں بٹھا لیا, یہی اختلاف ہے آپ. مگر کسی شیعہ کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کوئی امام حسین جیسا ہو؟ کسی کا نہیں ہوتا آپ. ان اختلافات میں آپ اپنے ایام عزا کو مبتلا نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آئے, یہ راہ کھلی ہوئی ہے, ان کا فیض جاری ہے. اس فیض کے ساتھ میں اور آپ امام حسین علیہ السلام سے توحید کا درس دیں بس. اور پھر جب اس وادی میں انسان وارد ہو جاتا ہے نا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے تمسک اختیار کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے عرائض کو پیش کرتا. میں نے چند ایک واقعات آپ کو سنائے تھے, آغا اصفہانی کا, آغا نجفی اصفہانی مشہور و معروف ہمارے مرجع گزرے, حضرت حبیب سے متوسل ہوئے, اپنے مسئلے کو امام حسین علیہ السلام سے حل کروایا. اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے میں اور آپ متصل ہوں امام حسین سے. بس عزیز آل محترم آج سمجھ رہے ہیں نا کون سی تاریخ آ گئی. آج حسین ابن علی کے خیموں میں پانی نہیں ہے, آج خیموں سے الاتش کی سطحیں بلند ہونے لگی. یعنی وہ تعبیر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے مربوط تھی کہ جس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ سے کہا کہ میرا بچہ مجھے عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے. کہا کہ سلام کا انداز کیا ہے؟ سلام کا انداز یہ ہے, السلام علیک یا اماں انا ولدک الاطشان, میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. حسین پر پیاس کی منازل شروع ہوئی. سات سے کربلا کے میدان میں حسین پر پانی بند کر دیا گیا. آسان بنانا نہیں تھا بھائی, یہ جو پیاس تھی نا کربلا کی, یہ پیاس بھی عجیب تھی. شدید گرم موسم, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ, پیاس کی شدت. بس آج سے جب آپ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ آئے تو یہ عادت بنا لیجیے کہ آپ پوری زندگی پانی پیتے ہوئے حسین کو یاد رکھوں گا. یہ خود ایک ان سے جڑنے کا طریقہ ہے, خود ایک جڑنے کا طریقہ. بس شب عاشور آ گئی, اصحاب امام حسین علیہ السلام کے نام امام حسین علیہ السلام لینے لگے. بات جگائی کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بتایا کہ کون سا شہید کہاں گھوڑے سے گرے گا. کہا جاتا ہے حضرت قاسم نے اپنے قدموں کے نیچے کچھ پتھر جمع کیے, کچھ مٹی کو جمع کیا, اور پنجوں پہ کھڑے ہو کر یعنی اپنا قد بلند دکھاتے ہوئے کہ چچا جان میں بھی میدان میں جانے کے قابل ہوں, یہ سوال کیا کہ امو جان کیا میرا نام بھی محضر میں ہے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کی پرورش کی, ڈھائی سال کے تھے تقریباً جب امام حسن کی شہادت ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کے فرمان چڑھائے, امام حسین علیہ السلام نے تربیت کی, اور آل محمد کی یتیموں کے ساتھ ایک عجب انداز کی شفقت ہے. آپ نے حضرت مسلم کے واقعے میں سن رکھا ہوگا نا کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی, امام حسین نے بھانجی کو بلایا. حضرت مسلم امام حسین کے بہنوئی بھی تھے. بھانجی کو بلایا, بھانجی محرم ہوتی ہے, امام حسین نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا. بچی چونکہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی, سمجھ گئی, کہنے لگی مامو جان کہ میں یتیم ہو گئی. ایک الگ ہی انداز کی شفقت ہے. اب میں تین شفقتوں کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں آپ کی اپنی اولاد بھی ہوگی اور بھتیجا بھی ہوگا. بھتیجے سے انسان کو ایک الگ طریقے کا عرص ہوتا ہے. بھائی کی فر ہوتا ہے نا, بھائی کی شاخ ہوتا ہے بھتیجا, اس سے الگ ہی انداز کی محبت انسان کو ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو حضرت قاسم سے بھتیجوں والی محبت بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت قاسم بہت کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے, تو یتیموں پر تو ویسے ہی یہ خانوادہ کریم ہے. اور اس سے بڑھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم کو پالا تھا, لہذا جتنی آسانی سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے عوض میں حضرت علی اکبر سے کہا تھا نا فاذن لہو, اجازت دے دی تھی, حضرت قاسم کو ایسے اجازت نہیں دی. حضرت قاسم کو ایسے اجازت نہیں دی. جب شب عاشور, اس جملے کو یاد رکھیے گا, آگے انشاءاللہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا نا کہ چچا جان کیا میرا نام بھی محضر میں ہے, امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے اس بچے کو جواب دیتے, امام حسین نے کہا یا بنیا, اے میرے لال, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کا سکون, یہ بتاؤ کیف الموت اندک, تمہارے نزدیک موت ہے کیسی, تمہارے نزدیک موت ہے کیسی. اب یہاں میں بین السطور آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا ہوگا کہ قاسم کے ذریعے موت کے احوال کو سنے تاکہ اصحاب بھی امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت کا انداز دیتے. ہمارے امام حسن مشتبہ انتہائی فصیح, ہر امام فصیح ہوتا ہے, لیکن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی فصاحت کو اس انداز سے بیان نہیں کیا جاتا جس طرح تاریخ میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فصاحت کے نمونے موجود ہیں. امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے احتجاجات, امام کے خطبات, امام کا انداز کلام، یہ سب تاریخ میں بعض جگہ لکھا انتہائی فصیح کلام، گویا امام علیہ امام حسین علیہ السلام کا دل چاہا ہوگا کہ اپنے بھائی کا لہجہ سنیں، اپنے بھائی کا انداز گفتگو سنیں۔ تو قاسم سے کہا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ وہاں سے ایسا فصیح جواب آیا، یا اما احلا من العسل، مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو گلے سے لگایا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزند سے کہا، حضرت قاسم سے کہا، اے میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ اصغر بھی کل شہید ہوگا۔ اب جیسے ہی نام اصغر کا سننا تھا نا، قاسم تڑک گئے، ہاشمی تھے نا، ہاشمی غیرت مشہور ہے، ایک مرتبہ پوچھنے لگے چچا جان کیا ہاشمیہ خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین نے ان کو اصغر ہاشم کے بعد کے احوال نہیں بتائے، کہنے لگے نہیں میرے لال، ہم خود اصغر کو لے کر میدان میں جائیں گے۔ ہائے غربت قاسم، ادھر قاسم کی شہادت، ادھر حسین کی شہادت، بعد عصر عاشورہ یہی خیمے ہوں گے جس میں اشیاء آئیں گے۔ بس عزیزان محترم، روز عاشور آیا، ایک ایک کر کے اصحاب گئے، انصار گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، علی اکبر گئے۔ اب علی اکبر کے بعد حضرت قاسم کو قرار نہیں ہے، رات بھر ماں نے سمجھایا ہے نا کہ صبح قربانی دینی ہے، اب قاسم کو قرار نہیں ہے۔ جانتے ہیں حضرت قاسم کے لیے کیا لکھا ہے؟ کبھی چچا کے سامنے آتے ہیں، چچا کے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہیں، کبھی چچا کے پیچھے جاتے ہیں، چچا کے پشت پر بوسا لیتے ہیں، کبھی چچا بیٹھ جائیں یعنی امام حسین بیٹھ جائیں تو رخساروں کا بوسا لیں، قدموں کا بوسا لیں، ہاتھوں کا بوسا لیں، اور ایک ہی التجا ہے کہ مولا مجھے اس نے بھگا دے دیجیے، مولا مجھے جہاد کے لیے جانے دیجیے، مولا مجھے جانا ہے۔ قاسم کو جنگ کیسی پسند تھی، قاسم کو شہادت کا کتنی طلب تھی، یہ حضرت قاسم نے شب عاشور بتا دیا۔ کیا کہا تھا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسی جملے کو کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، اگر قاسم یتیم تھے نا، جب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھے، اس سے پہلے کہ قاسم کوئی فرمائش کرے، کبھی عباس قاسم کی نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے، کبھی حسین قاسم کی نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے، یعنی طول حیات میں حضرت قاسم کو کبھی کسی چیز کی فرمائش کی ضرورت ہی نہیں پڑی، احتیاج ہی نہیں پڑی۔ اب قاسم زندگی میں پہلی مرتبہ فرمائش کر رہے ہیں، اور وہ فرمائش میں میدان جنگ میں جانے کی ہے، اور وہ فرمائش میں شہادت کی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو نہ بھیجا، آ کر ماں کے خیمے میں بیٹھ گئے، سر نیوڑا کر بیٹھ گئے، کیونکہ قاسم یہ سوچ رہے ہیں، اب اس وقت امام حسن کا یاد آنا بتا رہا ہے نا، سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میرے بابا اس وقت ہوتے تو میرے بابا مجھے خود آمادہ کر کے آقا حسین پر قربان کرتے۔ ایک دم قاسم کے ذہن میں آیا کہ جب بابا کی شہادت کا وقت تھا، ارے کوئی تعویذ ہاتھ پر باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے لال جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم نے جو تعویذ کھولا، حسن مجتبی علیہ السلام کا خط تھا، اے میرے بھائی حسین، کربلا میں تو نہ ہوں گا، میری جانب سے قاسم کی شہادت قبول کرو۔ قاسم نے خط کو چھوما، دوڑ کر امام حسین کے پاس پہنچے، امام حسین نشست پر تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، کھڑے ہو گئے امام حسن کے احترام میں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کو گلے سے لگایا، مقتل نے لکافہ بکا بکا شدیدہ، دونوں نے شدید گریہ کیا۔ حسین ابن علی کو اس موقع پر غشایا، غش سے بیدار ہوئے، خیمے میں لے کر گئے، امام حسن کا اماما نکالا، قاسم کے سر پر اماما سجایا۔ بہت کم سن ہے قاسم، بہت کم عمر ہے قاسم، کوئی خود قاسم کے سر پر نہیں آتی، کوئی زرہ قاسم کے بدن پر نہیں آتی، سر پر اماما امام حسن کا سجایا، دو تحت الحنک نکالے، ایک تحت الحنک کو زرہ کے اعتبار سے سینے پر پھیلا دیا تاکہ دشمن متوجہ نہ ہو کہ زرہ نہیں پہنے ہوئے اور سینے پہ ہی حملہ نہ کرے، ایک تحت الحنک کو سینے پر پھیلا دیا، ایک تحت الحنک کو چہرے کو ایک تحت الحنک سے ڈھک دیا۔ اب یہاں پر حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، جو مخالف لشکر کا راوی ہے، کہتا ہے خرج الغلام الینا، ہماری طرف ایک جوان نکل کر آیا، اس کا چہرہ ایسا تھا کہ شقت القمر، جیسے چودھویں رات کا چاند ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب دشمن کو قاسم چودھویں رات کا چاند لگ رہا ہو تو قاسم کی ماں کی کیا حالت،
قاسم کی ماں کی کیا حالت ہوگی؟ حملہ کیا حضرت قاسم نے، بہترین جنگ کی، ازرق شامی کے چاروں بیٹوں کو فنار کیا، اپنے دادا امیر المومنین کی طرح دو ٹکڑے کرتے ہوئے آگے بڑھے، ازرق شامی کو فنار کیا، مگر اسی اثنا دشمن نے قاسم پر حملہ کیا، نہ فرس پر سنبھل نہ سکے، صدا بلند کی، یا مادر کنی، ادھر سے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر سے حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پہنچے جناب قاسم کے سرحانے۔ اب جب عباس اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا، لشکر بھاگنے لگا، ادھر قاسم کے لاشے کی حالت عجیب ہے، قاتل سرحانے بیٹھا، چاہتا ہے کہ ایک سردم سے جدا کرے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حملہ کیا، قاتل کا ہاتھ کٹ کر گرا، وہ فرار کرتا ہوا یہ کہتا ہوا دوڑا کہ ارے حسین نے میرا بازو قلم کر دیا۔ وہاں سے حملہ شروع ہوا، بھتیجے کی لاش کو، اس زخمی لاشے کو حسین نے سینے سے لگایا، خیمے میں لے کر آئے، علی اکبر کے لاشے کے برابر میں قاسم کا زخمی لاشا۔ اب ماں کو بلایا گیا، ماں نظر نہیں آتی، مگر اب جو خیمے میں جا کر دیکھا، کبھی ایک قناص سے ٹکراتی ہے، کبھی دوسری قناص سے ٹکراتی ہے، کہا شہزادی کیا ہوا؟ تارے جب سے سنا قاسم مارا گیا، آنکھوں کی بینا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ مَا تَمَنَّوْا